أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. اب انسانی تمدن کے دو بہت اہم مسائل ہیں اور بڑے گہرے فلسفیانہ اہمیت کے حامل. پہلا مسئلہ ہے گناہوں کے بارے میں کہ ان میں تقسیم ہے کبائر اور صغائر کی. بڑے بڑے گناہ, سب سے بڑا گناہ شرک ہے, کفر ہے. پھر یہ کہ جو فرائض ہیں ان کا ترک کرنا کبائر میں شامل ہوگا, جو حرام چیزیں ہیں ان کا ارتکاب کبائر میں شامل ہوگا. ایک ہے چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں جو ہو جاتی ہیں آداب میں ہو جاتی ہیں, یا اور جو بھی باریک احکام ہیں ان میں کہیں کوتاہی ہو گئی ہے, یا بغیر کسی ارادے کے کہیں کسی کی بات ایسی کہہ بیٹھے ہیں کہ جو غیبت کے حکم میں آ گئی ہے, ارادہ نہیں تھا لیکن بات نکل گئی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس میں جو ایک ہیلدی ایٹیچیوڈ ہے وہ یہ ہے کہ کبائر کا پورے اہتمام کے ساتھ بندوبست کیا جائے کہ اس سے انسان بالکل پاک ہو جائے. فرائض کی پوری ادائیگی, محرمات سے اجتناب مطلق. اور یہ چھوٹی چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں نہ تو زیادہ ایک دوسرے پر نقیل کی جائے, نہ ایک دوسرے پر گرفت کی جائے, نہ کچھ اس پر بہت زیادہ جو ہے اپنے دل کے اندر بھی دل گرفت بھی کی جائے, بلکہ ان کے بارے میں توقع رکھی جائے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا. استغفار کرے گا آدمی, اور یہی صغائر ہیں جو نیکیوں کے ذریعے سے خود بخود بھی ختم ہوتے رہتے ہیں. یہ جو آتا ہے کہ جو شخص وضو کرتا ہے صحیح طریقے پر بیٹھ کر اطمینان سے, تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں, آنکھوں میں پانی ڈالتا ہے آنکھوں کا گناہ جھڑ جاتا ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہ صغائر ہیں. ان الحسنات یذھبن السیئات, یہ نیکیاں جو ہیں ان بدیوں کو دور کر دیتی ہیں. کبائر معاف نہیں ہوتی اس سے. نیکیوں سے جن گناہوں کی معافی کا خود اعلان ہے قرآن میں, وہ کبائر نہیں صغائر ہیں. کبائر توبہ کے بغیر وہ نہیں بخشے جا سکتے, توبہ کرنی ہوگی. اور جو اکبر الکبائر ہے شرک, اس کے بارے میں کہ دو مرتبہ اس صورت میں آئے گا ان اللہ لا یغفر المشرک بھی و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء, وہ ہم پڑھیں گے بعد میں. لیکن ایک پرورٹڈ قسم کی مذہبی شخصیت ہوتی ہے, مذہبی مزاج پرورٹڈ مسودہ, جو کبائر ہیں وہ تو ہو رہے ہیں, سود خوری ہو رہی ہے, جو کچھ ہو رہا ہے حرام خوری ہو رہی ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں پر نکیر ہو رہی ہے, یہ پانچا تمہارا نیچے پیر چلا گیا ہے اس کے اوپر ساری گرفت ہو رہی ہے, یہ کیا ہو گیا ہے تمہاری داڑھی جو ہے شریف نہیں ہے اس کے اوپر گرفت ہو رہی ہے, یہ چیزیں جو ہیں دس از پرورس, یہ مذہب کو بخش کر دینے والی بات ہے. قرآن مجید میں اس معاملے کو تین جگہ پر نقل کیا گیا ہے کہ یہ فلسفہ جو ہے کہ چھوٹی چیزوں کے بارے میں درگزر سے بھی کام لو, اور یہ کہ بہت زیادہ متفکر بھی نہ ہو, سینس آف پروپورشن ہونا چاہیے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ, اگر تم اجتناب کرتے رہو گے ان بڑے بڑے گناہوں سے جن سے کہ تمہیں روکا جا رہا ہے, نکفر عنکم سیئاتکم, تمہاری چھوٹی برائیوں کو ہم خود ہی دھوتے رہیں گے, پاک کرتے رہیں گے, صاف کرتے رہیں گے. جو بھی نیک کام کرو گے ان کے حوالے سے وہ جو فروغ داشتے ہیں وہ خود بخود دھوتی رہتی ہے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا, اور تمہیں داخل کریں گے بہت ہی باعزت جگہ پر, جہاں کیا تمہارا مقام جو ہے باعزت اکرام کے ساتھ ہوگا. یہ مضمون سورہ شورا میں بھی آیا ہے, پھر سورۃ النجم میں بھی آیا, تین مرتبہ یہ مضمون قرآن میں آیا. دوسرا مسئلہ جو ہے انسانی معاشرے میں وہ فضیلت کا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ تمام انسانوں کو ایک جیسا تو نہیں بنایا اللہ نے, کسی کو خوبصورت بنا دیا, کسی کو بدصورت بنا دیا, کسی کا قد اونچا ہے, کوئی ٹھنگنے قد کا ہے, لوگ اس پر ہنستے ہیں, یا کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو عورت بنا دیا، اب عورت اپنے اندر ہی کہتی ہے مجھے عورت کیوں بنایا، اس کا حاصل کیا ہوگا؟ یا کوئی بدصورت انسان ہے، تھننا ہے، کسی اور اعتبار سے دوسرا شخص ہے، وہ دیکھتا ہے کہ وہ تو بڑا اچھا ہے، تو اب اس کے اوپر کرنے کی بجائے کیا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے مجھے اس کے اوپر صبر اور شکر کرنا چاہیے، اور جو فضل ہے کسی اور چیز میں بھی ہو سکتا ہے، میں نیکی میں آگے بڑھ جاؤں، میں خیر کے کاموں میں آگے بڑھ جاؤں، میں علم میں آگے بڑھ جاؤں، تو یہ چیزیں جو ہیں انسان دوسری چیزوں سے اپنی ان کی تلافی کر لیں، بجائے اس کے کہ نیگیٹو اس کی سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی چلی جائے، کڑنا اور اندر ہی اندر جھوٹتے رہنا، جس سے کہ پھر طرح طرح کی جو ذہنی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں انہیں کانفلکٹس کی وجہ سے، انہیں فرسٹریشن کی وجہ سے، مینٹل بیلنس آدمی لوز کر بیٹھتا ہے، تو اس کی بجائے دیکھیے کس قدر عمدہ تعلیم دی جا رہی ہے، وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور تمنا نہ کیا کرو اس شے کی کہ جس کے ذریعے سے اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دے دی، اب اللہ کی دی فضیلت ہے، اس میں آپ تمنا کریں اور دوسری طرف یہ کہ اس میں حسرت ہو جائے، اب اس میں خاص طور پر جو مسئلہ ہے انسانوں میں، جو آج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دنیا میں، جیسا کہ میں نے بتایا اسکواج کیا جا رہا ہے، مساوات مرد و زن، اب یہ بھی ایک فضیلت ہے، کسی کو اللہ نے مرد بنایا، کسی کو عورت بنایا، اب پہلی بات یہ بتائی جا رہی ہے للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گے، للنساء نصیب مما اکتسبوا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کمائیں گی، یعنی جہاں تک بیٹیوں کا معاملہ ہے، بدیوں کا معاملہ ہے، خیرات کا معاملہ ہے، حسنات کا معاملہ ہے، یا سیئات کا معاملہ ہے، اس میں بالکل ایکویلٹی ہے، مرد نے نیکی کمائی اس کے لیے، عورت نے نیکی کمائی اس کے لیے، اس میں برابری، عورت نیکی میں مرد سے آگے نکل جائے، کتنے اتنے مرد ہوں گے کروڑوں کہ جو رش کریں گے حضرت خدیجہ کی مقام پر، کہ جو ان کا نمایاں ہوگا قیامت کے دن، یا حضرت عائشہ یا حضرت فاطمہ کا مقام، تو وہ عورتیں تھیں اور مرد ہوں گے بڑے بڑے، لیکن یہ کہ ان کی خاک پہ نہیں پہنچ سکیں گے، یہ ہے کہ اس میں تسلیم کرے آدمی، تسلیم و رضا، کہ جو بھی اللہ نے مجھے بنا دیا اور مجھے دیا ہے، اب مجھے اس میں بہتر سے بہتر کرنا ہے، یہ میرا شاکلہ تو اللہ کی طرف سے آ گیا ہے، کوئی لوگ بالکل نہیں جائے ملو ادا شاکلتی ہی، اور جو ہم پڑھ چکے سورہ بقرہ میں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، وسع جو ہے وہ اللہ نے بنا دی ہے، اب اس آیت کو بھی غلط کوٹ کیا جاتا ہے کمائی کے لیے، تو عورتیں بھی کما سکتی ہیں، دیکھیے لکھا ہوا نصیب نعمت تصب، ان کے لیے حصہ اس کمائی میں سے جو انہوں نے کیا، اچھا کمائی سے مراد یہ سمجھ لیجیے قرآن مجید میں سے ایک جگہ ایسی ہے سورہ بقرہ میں جو ہم پڑھ چکے ہیں، جہاں قسم کا لگ رہا ہے معاشی جدوجہد اور معاشی کمائی کے لیے، باقی پورے قرآن میں قسم آتا ہے اعمال کے لیے، قسم حسنات، قسم سیئات، بدیاں کمانا، بھلائیاں کمانا، قسم اس کے لیے، اور دلیل اس کی یہاں کیا ملت قسم نہ نصیب، اگر تو ایک عورت نے کمائی کی ہے تنخواہ 10,000 کی ہے تو 10,000 میں سے 2,000 تو نہیں ملے گا اسے، باقی 8,000 شاٹ نہیں آئے گا، تو نصیب نمت قسم نہیں ہے وہ، تو اگر کسی کی واقعی کوئی کام کرتی ہے خاتون، اگر کوئی اس میں حرام پہلو نہیں ہے، پیشہ جو ہے وہ بھی شریفانہ ہے، اس میں جو بھی آداب ہیں پردے کے، سطح کے، حجاب کے، وہ بھی ملحوظ رکھے گی، ٹھیک ہے، تو جو کمائی اس کی پوری اس کی ہوگی، اس کا حصہ بھی ہوگا، اعمال میں البتہ آیا ہے کہ اعمال جو ہے مختلف اعمال کے مراتب ہوتے ہیں، کتنا خوش نیت کتنا تھا، آداب کتنے ملحوظ رکھے، یہ ہم سورہ بقرہ میں حج کے ذکر میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے بھی نصیب المما کا سب ہو، جو انہوں نے کمایا ہوگا اس میں سے حصہ ملے گا، تو یہاں پر یہ بیٹی اور بندیوں کا تذکرہ ہے، یعنی جہاں تک مورل لیول ہے اس میں عورت اور مرد برابر ہے، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر اس میں برابر ہے، مورل لا برابر ہے، لیکن یہ ہے کہ باقی جو معاشرت کی ذمہ داریاں ہیں اور ان کے حوالے سے جو تقسیم کار اللہ نے رکھی ہے اس کے اعتبار سے فرق ہے، اب اس فرق کے ساتھ اگر عورت کی تنسائی نہ کرے اور اگر کلتی ہے اور مرد کے بیچ میں برابر ہونے کی کوشش کرے تو فساد کا سارا معاملہ جو ہے اس معاشرے کا وہ فساد کی نظر ہو جائے گا، بس اللہ بن فضل اور اللہ سے اس کا فضل تلاش کرو، اے اللہ تم نے مجھے اس معاملے میں کم رکھ دیا ہے، اے اللہ مجھے اس معاملے کے اندر تم مجھے ہمت دے میں ترقی کروں، تو اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو کسی اور پہلو سے نمایاں کر دیتا ہے، ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے، وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اب آخر میں پھر ایک مرتبہ جو ہے قانون وراثت کی اہمیت کو دیکھیے، اور ہر ایک کے لیے ہم نے سے ہم نے مقرر کر دیے ہیں حصے وراثت میں جو بھی چھوڑتے ہیں والدین یا رشتہ دار. والذین اقمت ایمانکم, ایک نیا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ایک دوستی ہوتی ہے, بھائی چارہ ہوتا ہے, یا مدینہ میں حضور نے مسلمانوں کو بھائی بھائی بنا دیا تھا, ایک انصاری ایک مہاجر بھائی, تو کیا ان کا وراثت میں حصہ ہے؟ نہیں, یہ وراثت میں حصہ منہ بولے بھائیوں کا نہیں ہے, منہ بولے بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں شریعت میں, منہ بولے بھائی کا کوئی حصہ نہیں ہے. ہاں اپنی زندگی میں تو ہے والذین عقدت ایمانکم, جن کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہوا ہے, تو دوستی ہوئی ہے, فآتوہم نصیبہم, انہیں ان کا حصہ دے دیا کرو, یعنی اپنی زندگی میں ان کے ساتھ جو بھلائی کرنا چاہو, کوئی ہبہ کرنا چاہو اپنی وراثت میں سے بھی, اپنی وراثت میں سے وصیت کرنا چاہو, یہ کر سکتے ہو. لیکن جو کہ قانون وراثت میں طے ہو گیا ہے لا وصیت علی وارث, پھر وارث کے لیے کوئی وصیت بھی نہیں, اور وہ جو کہ بہرحال وراثت میں حقدار کوئی اور نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ نے مقرر کر دیا ہے. ان اللہ تعالیٰ علی کل شیء شہیدا, یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. اب آئی ہے وہ آیت اصل میں کانٹے دار آیت جو ہے, جو عورتوں کی حلق سے بہت مشکل سے اترتی ہے, کانٹا بن کر اٹک جاتی ہے. اب الرجال قوامون علی النساء, یہ تبلیغ تھی ساری, ایک سورہ اقرا میں تبلیغ آ چکی تھی, علیہن لہن مثل الذی علیہن بالمعروف وللرجال علیہن درجہ, یہ کیسے بات چھوڑ دی. آگے آئے لا تتمنوا ما فضل اللہ بعضہم علی بعض, اور مزید اس کے لیے ذہنی جو ہے تیاری کر دی. اب آ رہی ہے وہ چیز جو چبھنے والی چیز ہے. الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر حاکم ہے, یہ میں ترجمہ زور دے کر رہا ہوں. یہ قامہ جو ہے, قامہ جب اعلیٰ کے ساتھ آئے گا تو کچھ اور معنی ہوں گے, قامہ بے کے ساتھ آئے گا کچھ اور معنی ہوں گے. قامہ بے کسی شے کو قائم کرنا, کوئی قوامین بالقسط, اسی سورہ مبارک میں یاد آ جائے گی, کوئی قوامین بالقسط, اگر ان کو قائم کرنے والے بن کر کھڑے ہو جاؤ. قامہ اعلیٰ, کسی کے اوپر سر پر مسلط ہونا, یہ ہے گویا کہ ایک درجہ حاکمی ہے. گھر کے ادارے میں حاکم ہونے کی حیثیت مرد کو حاصل ہے, سربراہ خاندان جو ہے وہ مرد ہے, عورت نہیں. عورت کو بہرحال اس کے ساتھ ایک وزیر کی حیثیت سے کام کرنا ہے, یہ ہے اس کا اصل رول. اسی لیے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ جو نسیان کا معاملہ تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر چونکہ سیکنڈ رول پلے کرنا ہے, اسے یقیناً اس کے جذبات کو زیادہ ٹھیس پہنچنے کا امکان رہے گا. آدمی کو ہر انسان مرد بھی چاہتا ہے میری بات چلے, عورت چاہتی ہے میری بات چلے. اب آخر کار کس کی بات چلے گی؟ یا تو دونوں کسی طریقے سے کسی مسئلے میں متفق ہو جائیں, اور عورت جو ہے بیوی اپنے شوہر کو دلیل سے اپیل سے جس طرح قائل کر لے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا. اب اگر نہیں ہو رہا معاملہ تو کس کی رائے چلے گی؟ مرد کی رائے چلے گی. تو کس کو اس سے ایک صدمہ پہنچے گا؟ عورت کو پہنچے گا. لیکن اس صدمے کا ہی جو ہے انفلوئنس, اس کو کم کرنے کے لیے سیفٹی والو, نسیان کا مادہ اللہ تعالیٰ نے عورت نے زیادہ رکھ دیا. اسی لیے پھر اس قانون شہادت کے اندر ایک مرد کی جگہ دو عورتوں کو وہاں پر اس کا نصاب رکھا گیا. اب رجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, اب یہ دوسری بات ہے کہ اگر وہ شوہر حاکم ہو کر ظلم کرتا ہے, ان کی حق ادا نہیں کرتا, تو اللہ کے یہاں بڑی سخت پکڑ ہوگی. یہ تو دوسری بات ہے بالکل. لیکن یہ کہ جو قانون ہے اسلام کا یہی ہے کہ یہ اختیار دیا گیا, اب آپ اس اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں, آپ اس کو ظلم کا ذریعہ بنا رہے ہیں, تو اس کی سزا اللہ تعالیٰ کے یہاں آپ کو مل جائے گی. بما فضل اللہ بعضہم علی بعض, سبب اس فضیلت کے جو اللہ نے بعض کو بعض پر دی ہے, وہ بما انفقوا من اموالہم, اور بسبب اس کے جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال. اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا. شادی مرد کی بھی ضرورت ہے, عورت کی بھی ضرورت ہے, لیکن مرد مہر دیتا ہے, عورت مہر وصول کرتی ہے. تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو. پھر گھر میں اس کا نام نفقہ پورا جو ہے, اس کا خرچہ, اس کی ذمہ داری, اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے, تو وہ مال خرچ کر رہے ہیں. بما انفقوا من اموالہم, فالصالحات, تو ان نیک بیویاں کون ہیں؟ جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے, ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے, وہ یہاں تین الفاظ میں آئی ہے. فالصالحات, ہو نیک بیویاں قانتات, ایک تو فرما بردار ہوتی ہے, شوہروں کی فرما بردار. ہاتھ جاری نہیں, غیب, غیب میں حفاظت کرنے والیاں, یعنی ظاہر بات ہے کہ آگ ہے کسی کا تو گھر میں ہے, وہ تو کام پہ چلا گیا ہے, اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے. اسی طرح اب بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے, اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں. اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں, سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے. تو تین اعتبارات سے حافظات للغیب, حافظات للغیب غیب میں حفاظت کرنے والی ہیں. حفاظت کرنے والی ہیں شوہر کے مال کی, شوہر کے رازوں کی, اور شوہر کی عزت کی. بما حفظ اللہ, اللہ کی حفاظت سے. حفاظت ہے تو اللہ کی, لیکن جیسے راضی کرنا ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے, رزق کمانا پڑتا ہے. واللاتی تخافون نشوزہن, اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا ضد ہے, ہٹ درمی ہے, بات نہیں مان رہی ہے, اپنی بات منوانی ہے, کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے, یہ ہے نشوز. ذہنم تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابے دار کی ہے, اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی, اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا. ورنہ کی تخافون نشوزہن فعظوہن, تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو. واہجروہن فی المضاجع, دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو, اور ان کے ساتھ وہ تعلق جب وہ شوہر جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو. واجروہن, اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے. اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے, اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے. اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے, اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے. معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے. فائن ہٹا نہ کوئی, پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرے فلا تبرو علیہم سبیلہ, اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا, پچھلے غصے نکالنا, بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. ان اللہ تعالیٰ علیم کبیرہ, یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے, بہت بڑا. وہ ان سے تم شکایت بہن ہونا, اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو گیا ہو کہ ان میں تو اب جدم زدہ ہو گئی ہے اور یہ اب ساتھ اب چلنا ان کا مشکل ہے, شوہر میں بیوی میں مزاجوں کا اختلاف ہے اور اس کی وجہ سے کوئی جدم زدہ, عورت بھی اکڑ گئی ہے, مرد بھی اکڑا ہوا ہے, تو اب ٹھیک ہے کیا کریں ہم, تو اس میں ایک کوشش کرنے کا حکم دیا پہلے. فواسو حکم من اہلہ و حکم من اہلہا, تو ایک حکم مقرر کرو ثالث لڑکے والوں میں سے, شوہر والوں میں سے, شوہر کے خاندان میں سے, اور ایک حکم جو ہے اس عورت یا لڑکی کے خاندان والوں میں سے. ان یرید اصلاحا, اگر وہ دونوں چاہیں گے اصلاح, یوفق اللہ بینہما, اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر دے گا. لیکن ان یرید میں مراد دونوں ہو سکتے ہیں, یعنی ایک تو یہ کہ اگر واقعی شوہر اور بیوی جو ہے چاہتے ہیں کہ موافقت ہو جائے, ہوتا ایسا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ نفسیاتی گرا ایسی بن جاتی ہے کہ وہ بھی چاہتا ہے کہ معاملہ درست ہو جائے, وہ بھی چاہتی ہے کہ درست ہو جائے, لیکن اب یہ کہ اب اس میں گرا ایسی پڑ گئی ہے, مقتے میں آ پڑی ہے سب دسترانہ بات, کہ اب اس میں کسی طریقے سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا, تو حکمین آ جائیں گے تو وہ بات کو گرا کھولیں گے, ادھر سے کچھ سنیں گے, ادھر سے سنیں گے, کچھ اس کی وضاحت ہوگی, ادھر کی وضاحت ہوگی تو ہو جائے گا. اور ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے مراد حکمین ہو, کہ اگر حکمین پوری سی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے مابین موافقت پیدا کر سکتا ہے. میرا رجحان پہلی رائے کی طرف زیادہ ہے. ان اللہ کانا علیما خبیرا, یقین اللہ تعالیٰ بہت علیم اور خبیر ہے. اب جیسا کہ اس سے پہلے بھی سورہ بقرہ میں بھی جو پہلے کتاب کے ساتھ بنی اسرائیل کے ساتھ میثاق لیا گیا تھا, تو اس میں جو چیزیں آئی تھیں وہ یوں سمجھیے امہات الشریعہ, دین کی بنیادیں کیا تھیں. ہم نے معاہدہ لیا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گے, والدین کے ساتھ نیک احسان کرو گے, قرابت داروں کے ساتھ وغیرہ وغیرہ. ابھی دوسرا مقام آ رہا ہے کہ شریعت کے اندر کیا چیزوں ہیں جو اہم تر ہیں جن کو سامنے رکھنا چاہیے معاشرتی سطح پر. سب سے پہلی بات, واعبد اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا, پہلا حق اللہ کا ہے, اللہ کی بندگی اور پرستش کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر دو, وبالوالدین احسانا, یہ چار مقامات قرآن میں ہیں جہاں اللہ کے حق کے فوراً بعد والدین کے حق کا تذکرہ ہے. والدین کے ساتھ سلوک, یہ بھی ہمارے ہاں کے خاندانی نظام کے لیے بہت اہم بنیاد ہے کہ والدین کے ساتھ ان کا ادب ہو, ان کی خدمت ہو, ان کے ساتھ حسن سلوک ہو, ان کے سامنے آواز پست رکھی جائے. بڑی تفصیل سے سورہ بنی اسرائیل میں یہ بات آئے گی, لیکن یہ کہ یہ ہمارے معاشرے میں خاندان کے استحکام کی یہ بھی ایک بہت اہم بنیاد ہے. وہ بالکل معاف قرابت داروں کے ساتھ، مدیتامہ والمساکین اور یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ، بلجار بالقربا اور وہ ہمسایہ جو قرابت دار بھی ہو. پہلے عام طور پر محلے ایسے ہوتے تھے کہ قبیلہ ایک جگہ رہ رہا ہے، رشتے داری بھی ہے، ہمسائے کی بھی ہے، بلجار دونوں بھی اور اجنبی ہمسایہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے آج شہروں میں ہوتے ہیں ہمسائے اجنبی ہوتے ہیں. بس سائل میں جم بھی اور ایک عارضی قسم کی بھی ہمسائگی ہوتی ہے کہ جو آپ کے برابر بیٹھا ہوا ہے، آپ بس میں بیٹھے آپ کے برابر بیٹھا ہو، یہ بھی آپ کا ہمسایہ ہے، وہ کسی بھی اعتبار سے آپ کے ساتھ ہے، آپ کے پاس بیٹھنے والا ہے، اس کے ساتھ بھی نیک سلوک، ربن سبیل اور مسافر کے ساتھ نیک سلوک، وما ملکت ایمانکم اور جو بھی تمہارے لونڈی غلام ہیں، جو تمہاری مل کے یمین ہیں، ان کے ساتھ بھی نیک سلوک. ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے وہ لوگ کہ جو مختال ہیں، شیخی خورے اور اکڑنے والے، فخر کرنے والے، اکڑ کرنے والے. الذین یبخلون و یامرون الناس بالبخل، جن میں یہ شیخی خوری ہوتی ہے، اکڑ ہوتی ہے، پھر وہ بخیل بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ عام طور پر تو انہیں اپنا جو تکبر ہوتا ہے وہ دولت کے برابر ہوتا ہے، انہیں معلوم ہے ہمارے پاس دولت ہے، تو ظاہر بات ہے دولت اگر وہ خرچ کر دیں گے اور دولت جو نہیں رہے گی تو عزت نہیں رہے گی. جو کہ بخل کرتے ہیں وہ یامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی نیکی اور بخل کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑا خرچے کے اندر کبھی کرتے ہیں تو انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ملامت کریں گے، تم بڑے بخیل ہو، تو اس سے پہلے کیوں نہ کہ بابا اس طرح نہ کیا کرو، تم خام کا پیسے اڑاتے ہو، کچھ نہ کچھ بچا کے رکھا کرو اور وقت پہ کام آئے گا، تو بجائے اس کے کہ آپ کو کوئی ڈیفنس دینا پڑے پہلے ہی آفنس لیجیے. تو یامرون الناس بالبخل، وہ لوگوں کو بھی بخلی کا مشورہ دیتے ہیں، چاقل کے ناخن لو غلط تمہوں نے مارتا ہوں اللہ ابن فضل، یہ وہ چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ نے انہیں اپنے فضل میں سے دیا ہے. دولت ظاہر ہوگی تو کوئی سائل سوال کر بیٹھے گا، انہیں اچھا مسکین صورت بنائے رکھو گے، ان کے اوپر تو شاید خود دو وقت کے فاتے ہیں، اب ان سے میں کیا ان کے سامنے ہاتھ دراز کروں. بات اجما کافرین عذاب مہینہ، اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے بڑا احانت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر بولے ہوئے برائی کے نشانات کے اندر، کہ جو خرچ کرتے ہیں مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتے نہ اللہ پر نہ یوم آخر پر. وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، تو ایسے لوگ ہو جاتے شیطان کے ساتھی ہیں، تو جن کا ساتھی شیطان ہو گیا ہو تو وہ تو بہت ہی برا ساتھی ہے. ماں گا وما گا علیہ، کیا ہو جاتا ان پر، کیا قیامت ٹوٹ پڑتی ان پر. لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان ہی لے آتے سچے دل سے، سچے دل سے اللہ پر اور یوم آخر پر. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور خرچ کر کے کھلے دل کے ساتھ اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے. وکان اللہ بہم عظیما، اور اللہ تعالیٰ ان سے اچھی طرح واقف ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی پر ذرے کے برابر بھی، ذرے کے ہم وزن بھی ظلم نہیں کرے گا. لا یظلم مثقال ذرۃ وان تک حسنۃ مضاعفۃ، اگر نیکی ہوگی وہ ذرہ عمل کا جو ہے نیکی کا ہے اس سے دگنا کرے گا، بڑھائے گا، بہت ہی کرے گا. وہ یہ دل ہو نہ صرف اس کو بہا کر دے گا واپس، بلکہ اور اپنے پاس سے یوں کے دل یا دل ہو اجرا عظیما، خاص اپنے خزانے فضل سے مزید بہت بڑا اجر دے گا. اب یہ آیت جو آ رہی ہے آیت نمبر 41 اس سورہ مبارکہ کی، یہ بڑی اہم ہے، یہ شہادت علی الناس سے متعلق ہے. جو سورہ بقرہ میں یہ مضمون آیا تھا کہ اے مسلمانوں، تمہیں اب شہداء علی الناس بنایا گیا، جیسے کہ نبی تم پر شہید تھے یا دبی نے تم پر شہادت دی ہے. نبی قیامت کے دن کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ میرے پاس یہ دین آیا تھا، میں نے انہیں پہنچا دیا تھا، اب یہ ذمہ دار ہے. وی آر رسپانسبل فار دیئر ایٹیٹیوڈ اینڈ کانڈکٹ. تو یہ بات تمہیں کہنی ہے قیامت کے دن کھڑے ہو کر، اللہ ہم نے اپنے زمانے کے لوگوں تک تیرا دین پہنچا دیا تھا، اب اس کے بعد جو بھی طرز عمل ہے یہ جواب دے. ایسا نہ ہو کہ ان کا وہ ہمارے اوپر مقدمہ کرے کہ اللہ ان بدبختوں نے ہمیں نہیں پہنچایا، یہ خزانے کے صاف بن کر بیٹھے رہے. تو یہ تو ایک رخ ہے اس کا، لیکن یہ تو جس کے ذمے یہ دل کی لگ گئی ہو، واقعہ یہ ہے کہ اس کے لیے تو بہت بھاری ہی سمجھیے کہ بوجھ ہے اس پر. اب اس کا جو ہے نقشہ کھینچا جا رہا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا. کیسا جینا من کل امت ان شہید، تو کیا ہوگا اس دن، کیا صورت حال ہوگی جس دن کے ہم ہر امت میں سے ایک شہید کھڑا کریں گے، کون، ان کا نبی اور رسول جس نے ان کو دعوت پہنچا دی. وجعلنا بك على هؤلاء شهيدا, اور نبی آپ کو ہم لائیں گے ان پر گواہ بنا کر, یعنی آپ کو کھڑے ہو کر کہنا ہوگا, جس کو کہ ہمارے تصور میں کہتے ہیں, ہمارے اصطلاح میں پروزیکیوشن وٹنس, عدالت خداوندی کا پروزیکیوشن وٹنس کون ہے؟ نمبر ون پروزیکیوٹر کون ہے؟ نبی. اے اللہ تیرا پیغام جو پہنچا تھا میں نے پہنچا دیا تھا, ناؤ دے آر اکاؤنٹیبل ریسپانسبل. تو اس کے کیا معنی ہوئے؟ اپنے ہی قوم کے خلاف گواہی آ گئی. اللہ کا لفظ یہاں بھی نوٹ کر دیجیے, اللہ ہاؤ شہیدا, اللہ ہمیشہ مخالفت کے لیے آتا ہے. ہم توقع میں ہیں کہ ہمیں تو شفاعت ملے گی میٹھی میٹھی, یہاں کڑوا معاملہ ہے. اللہ یہ بدبخت ہے جنہیں میں دین دے کر گیا تھا, ان کا کام تھا دین پیدا کرنا, انہوں نے خود دین کو چھوڑ دیا. تو نبی شفاعت کریں گے یا نبی مقدمہ قائم کریں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا, اور کہیں گے رسول کہ اللہ میری اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا تھا. اس آیت کے بارے میں ایک واقعہ بھی ہے, ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ مجھے قرآن سناؤ. انہوں نے عرض کیا میں آپ کو سناؤں, آپ پر تو نازل ہوا ہے. فرمایا ہاں, لیکن مجھے کسی دوسرے سے سن کر کچھ اور حظ حاصل ہوتا ہے, لطفہ تک. سورہ دسلم نے پڑھنی شروع کی, شروع سے لے کے پڑھتے جا رہے ہیں. ظاہر بات ہے کہ حضور بھی سن رہے ہیں, باقی اور صحابہ بھی ہوں گے, اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو گردن نیچی ہے پڑھ رہے ہیں. جب اس آیت پر پہنچے تب کیا فیض آج من کل امت شہید ان وجے نا دیکھا اللہ ہا اللہ شہیدا, تو حضور نے فرمایا حسبک حسبک, بس کرو بس کرو. اور عبداللہ ابن مسعود نے سر اٹھا کر دیکھا تو حضور کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں چل رہی تھیں. اپنی قوم کے خلاف مجھے گواہی دینی ہوگی, وجے نا بکا اللہ ہا اللہ شہیدا. یوم الذین کفروا, اس دن یہ چاہیں گے کافر واسب الرسول, جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی, لو تسوا بہ الارض, کسی طرح زمین پھٹ جائے, شک ہو جائے, ہم اس میں دفن ہو جائیں اور ہمیں نسل منسیہ کر دیا جائے. بلا یقتدون اللہ حدیثہ, اللہ سے وہ کوئی بات چھپا نہیں سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ, اہل ایمان نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو. اب یہ وہ سورہ بقرہ میں جو آیا تھا, یہ سرورہ کا خبر والبیس, اس کا اگلا قدم آ گیا کہ اس کے اندر جو خباثت ہے, شناعت ہے, جو برائی کا پہل ہے, اس کو ایک مرتبہ اور اجاگر کیا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکاریٰ حتی تعلموا, جب تک کہ نشہ اتر نہ جائے اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اس واقعات میں بیان ہوتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ نشے میں نماز پڑھائی کسی نے, اس لیے کہ حرام شراب ابھی حرام مطلق تو ہی نہیں تھی. اس کی بجائے عابدوا ما تعبدون, میں بھی بندگی کرتا ہوں اسی کی جس کی تم کرتے ہو, وہ تو کفر ہو گیا. تو اس پر خاص طور پہ یہ آیت نازل ہوئی, حتی تعلموا ما تقولون, جب تک کہ تم سمجھ نہ رہے ہو شعور کے ساتھ کہ تم کیا کہہ رہے ہو. اب اس میں ایک اشارہ ادھر بھی ہو گیا, بے سمجھے نماز پڑھنا بھی ایسا ہی ہوا پھر, یعنی یہ کہ جو روکا جا رہا ہے ایک تو مدہوشی بھی اس سمجھ میں نہیں آ رہا اور غلط سڑک پڑھ رہے ہیں اور ایک سمجھتی نہیں. قرآن چلا حتیٰ تعلموا ما تقولون, تجھے معلوم ہونا چاہیے کیا کہہ رہے تھے. اب جب یہ قرآن مجید کے معنی نہیں آتے, نماز کے معنی نہیں آتے, انہیں کیا پتہ کیا کہہ رہے. ولا جرم الا عابر سبیل حتیٰ تختصروا, اسی طریقے اگر تم حالت جنابت میں ہو, اگر اپنی بیویوں سے تم نے تعلق قائم کیا ہو, مباشرت کی ہو, یا یہ کہ اور کسی اور طرح کی اسی احترام وغیرہ کی شکل ہو گئی ہو, تب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ, حتیٰ تختصروا, جب تک کہ غسل نہ کر لو. الا عابر سبیل, اس کے بارے میں بہت سے قول ہیں, لیکن یہ پائیے جو آگے بات بیان ہو رہی ہے اس میں آ جائے گا کہ ہاں سفر کی حالت میں اس غسل کی پابندی پر جو ہے وہ نرمی کی گئی ہے اور اس میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے. وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ, اور اگر تم ہو بیمار, اور عَلَىٰ سَفَرٍ, آدمی مریض ہے, نہانے میں اندیشہ ہے, بخار بہت تیز ہے, کچھ اور ہے معاملہ ہے, اور عَلَىٰ سَفَرٍ, یہ سفر میں ہے, اور جہاں حاجت آدمی ملک میں غائب, یا یہ کہ تم میں سے کوئی جو ہے غائب حاجت کے بعد آیا ہے, اور یا وسط میں نساء, یا تم نے عورتوں کے ساتھ مباشرت کی ہے, فلن تجدوا ماء, اور تم پانی نہ پاؤ, یعنی یہ تمام صورتیں کہ جس میں غسل واجب ہے یا یہ کہ وضو واجب ہے, تو ان دو صورتوں میں سے اگر بیماری راستے میں حائل ہے, سفر میں ہونے کی وجہ سے پانی نہیں ہے یا کوئی اور وجہ ایسی ہے کہ پانی ہے دستیاب نہیں ہے, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, تو تیمم کر لیا کرو. لیکن تیمم کا جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں, میں نے بتایا تھا کہ قسم کرنا تیمم, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا, پاک مٹی کا اس کا قصد کرو. فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ, اور پھر اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو اس سے بسا کر لو, بل لو. ان اللہ کان عفوا غفورا, یقیناً اللہ تعالی عفو ہے بہت معاف کرنے والا. اب یہاں تک تو یہ سلسلہ آپ نے دیکھ لیا, 43 آیات ہیں کہ جن میں وہی انداز ہے سورہ بقرہ کے, شریعت کے احکام مختلف گوشوں میں مختلف پہلوؤں سے, عبادات کے جن میں تیمم آ گیا, اسی طریقے سے راج کا قانون آ گیا, اور جو جنسی انارکی ہے معاشرے میں نہ پیدا ہونے پائے, ڈسپلن ہو, ضبط نفس ہو, ایک ستھرا معاشرہ ہو, اچھا ایک خاندانی نظام ہو, اس کے لیے کیا احکام ہیں وغیرہ وغیرہ. اب یہاں تھوڑا سا خطاب آ رہا ہے بہت مختصر اہل کتاب کے بارے میں. الم ترى الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی جانب جنہیں حساب کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. وہ کتاب ایک حقیقت ہے جس میں سے ایک حصہ آیا تھا جس کا نام تورات تھا, اسی میں سے ایک حصہ اور آیا وہ انجیل ہے, اور پھر وہ کتاب ہر اعتبار سے قابل ہو کر نازل ہوئی قرآن کی شکل میں. یشترون الضلالہ ویریدون ان تضلوا السبیل, وہ گمراہی خریدتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ. جیسے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں, تو پھر جانے والی کو لے آیا تھا کہیں سے تاکہ لوگ جو اس کے گانے سننے کے اندر ہی لگے رہیں اور رجوع کی بات سنے کوئی نہ. اسی طریقے سے یہ مدینے کے اندر بھی اس قسم کے معاملات جو ہیں, یہ یہودی جو ہیں اس قسم کے جو ہمارے ہاں یہ میچز ہو رہے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ ٹی وی پر گویا کہ دنیا کی اہم ترین شے جو ہے وہ کرکٹ ہے اور ٹینس ہے اور وہ وہاں کی جو گیمز ہیں, اور پاگل فلم ہے دنیا اس کے اوپر پاگل, اور شیطان کو چاہیے کیا حقائق کی طرح ڈیزائن نہ ہو. زندگی کس لیے ہے, جینا کاہے کے لیے ہے, موت ہے تو اس کے بعد کیا ہونا ہے سوچنے کی ضرورت ہی نہ, یا حیوان کیا کما رہا ہے یا کھا رہا ہے, اور یا پھر یہ اس طرح کے لہو و لعب کے اندر زندگی گزار رہا ہے. اللہ اللہ خیر سر, تو جو خریدتے ہیں گمراہی اس کے لیے بڑے بڑے نظام ہیں, بڑے بڑے امور کے لیے جو ہیں انعامات ہوتے ہیں, آدمی کے ہوش چرانے آ جاتے ہیں کہ ان پلیئرس کو کیا کیا کچھ ملتا ہے. مجھے قدر میں سبھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں سیدھے راستے سے راہ حق سے بے حلف کر دیں. واللہ اعلم بأعدائكم, اللہ تمہارے دشمنوں سے خوب واقف ہے. وکفیٰ باللہ ولیا, اور وہ کافی ہے تمہارے ولی ہے اس پناہ ہونے کی حیثیت سے, لیکن ظاہر بات ہے کہ تم اس کا کہنا مانو گے تب نہیں. وکفیٰ باللہ بصیرا, اور مددگار ہونے کی ایک بات سے بھی وہ کافی ہے. میرے نبین حابو یہ حد کلم مواد رہے, ان یہودیوں میں سے وہ لوگ ہیں کہ جو کلام کو اس کے اصل مقام سے پھیرتے ہیں. وہ یقینوں میں سمجھنا وہ آسائنا, یہ ہم پڑھ چکے ہیں, کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا. بظاہر یہ کہ سمجھنا وہ آتانا کیا حقیقت میں سمجھنا وہ آسائنا, وسما غیر مسمائن, اور وہ حضور سے یہ بھی کہتے تھے کہ اس طاقت ذرا سنیے نہ سنا جائے, نہ سنے, یہ چپکے سے کہہ دیا کہ ہمیں تو آپ کو سنانا بھی مطلوب نہیں ہے خاص. بسما غیر ابسمائن و رائنا لیم بالالسنتہم, اور رائنا کو رائینا کہہ دیا ہے ہمارے چرواہے, بالالسنتہم لیم اپنی زبانوں کو موڑ کر, وطعنا فی الدین, اور دین میں تام کرنے کے لیے عیب لگانے کے لیے. ولو انہم قالوا, اگر وہ جو کہتے سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور مانا, بسما وانظرنا, اور آپ ہماری بھی بات ذرا سن لیجیے اور ذرا ہمیں مہلت دیجیے, مکان خیر لہم و اقبامہ, یہ ان کے لیے کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی. ولیکن لا لہم اللہ بکفرہم, لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کو لعنت کر دی ہے. فلا یؤمنون الا قلیلا, تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ کوئی. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم, اب یہاں پر اس لعنت و ملامت چاہتی وہ دعوت بھی ہے. یہاں پہ جو چیزیں ملی ہوئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھا سورہ بقرہ اور آل عمران میں وہ الگ الگ مقامات تھے. اے وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی تھی, وہ تو کتاب آمنوا بما نزلنا, ایمان لاؤ اس پر کہ جو ہم نے نازل کیا ہے, مصدقا لما معکم, اس کو تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے. من قبل عظمت میں سب وجود اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بتا دیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ چہروں پر جو نشان ہیں کوئی ایک ہاتھ پھیلے تو کوئی نشان باقی میں سپاٹ ہو جائے. فضروں کا حال آج بار پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں, چہرہ پیچھے اور بدھی سامنے, جیسے کہ اصحاب سب کے ساتھ ان کو بندر بنا دیا یا انہیں سنجیر کی شکل بنا دی. تو فرمایا اور دل آنا ہوں کما جاننا اصحاب سب, یا ہم ان کو وہ لعنت کر دیں جو اصحاب سب پر ہم نے کی تھی. یہ تفسیر آئے گی سورہ آراف میں, لیکن واقعہ اجمالن جو ہے سورہ بقرہ میں آ چکا ہے. وکان امر اللہ مفعولا, تو اس سے پہلے پہلے تم ایمان لے آؤ ورنہ اللہ کا معاملہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, پہلی مرتبہ بھی آیت یہاں آ گئی, یقیناً اللہ اسے ہر دن نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. وہ یغفر ما دون ذلك لمن یشاء, ہاں اس سے کم کر دے کچھ ہوگا جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا. یہ بھی کھلا لائسنس نہیں ہے کہ آپ سمجھے باقی سب گناہ معاف ہو ہی جائیں گے, لیکن اس کی امید دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ باقی تمام گناہوں کے بغیر توبہ کے بھی معاف کرنے کا ایک امکان دے رہا ہے, لیکن یہ شرک جو ہے اس کے معاف ہونے کا کوئی امکان نہیں. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا, اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی جو بہت بڑا طوفان بازا ہے, اللہ کے لیے کر رہا ہے اس کے ساتھ جس کا بھی آپ تذکرہ کرتے ہیں, جھوٹ ہے, افترا ہے, بہتان ہے اور اس سوا کچھ نہیں. الم طرح لوگوں نے مجھے پورا انفوسا ہوں, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں, پاک سمجھتے ہیں. یہ وہی جو فلسفہ میں بیان کر چکا ہوں, یہ یہودی سمجھتے ہیں کہ وی آر چوزن پیپل آف دی لارڈ. فی الحال معاہدہ میں آ جائے گا نحن ابناء اللہ و احباء, ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے ذات میں. اور دوسرے جو ہے گوئمز اور جنٹائلز, یہ تو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں, حقیقت میں حیوان ہیں, گندے لوگ ہیں. ان کو تو جس طرح کھاؤ لوٹو گھسیٹو, ان کو جس طریقے سے دھوکہ دو, ان کو بائی ہوک بائی کوک جو بھی اسے استحصال ہو جس طرح بھی کر سکو کرو. ان کے بارے میں تو لیس علینا فی النبیین سبیل, ان کے بارے میں ہم پر کوئی درست ہے ہی نہیں, ہم سے کوئی محاسبہ ہوگا ہی نہیں. جیسے ہرن ہے پھر رہا ہے, آپ نے شکار کیا کھا لیا, سب پوچھے گا آپ سے, کتنا یہ انسان نما حیوان ہے, بے چاہو کرو ان کے ساتھ. بل اللہ یزکی من یشاء, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے. ولا یظلمون فتیلا, یہ تمہارے کہنے سے تم پاک نہیں ہو جاؤ گے, اونچے نہیں ہو جاؤ گے, اعلیٰ عرصہ نہیں ہو جاؤ گے. ہاں کس جرم نہیں کیا جائے گا ان پر کچھ بھی, فتیل کی برابر بھی دھاگا. فتیل اصل میں کہتے ہیں کہ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل تو کھجوریں کھاتے ہیں, تو کھجور کی گٹھلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا دھاگا لگا ہوتا ہے کہ جس سے بقیہ کھجور کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے, وہ گٹھلی کی ناف کے ساتھ سمجھ لیجیے, وہ فتیل ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس زمانے میں جو چھوٹی سی چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھی, تو کسی چیز کے چھوٹے ہونے کے لیے مثال وہی سمجھی جا سکتی تھی. ان کو کہہ بھائی افترون علی اللہ کذب, دیکھو کیسے یہ لوگ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. کفا بھی اسم مبینہ, اور یہی گناہ کافی ہے, یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کے عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑ لی ہے. الگ طرح نظیر اردو نصیب میں نئی کتاب, کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا تھا. یہ نمون بجت رکھتا ہوں, وہ ایمان لاتے ہیں بتوں پر اور شیطان پر تاغوت پر, اور کہتے ہیں ان لوگوں کے سے جنہوں نے کفر کیا یعنی مشرکین, ہاؤلائے احدا من الذین آمنوا, ان اہل ایمان سے تو یہ زیادہ ہدایت پر ہے, تو احدا سبیلا یہ بھی زیادہ راستے پر بلحق ہیں. یہ ہوتا ہے ضدت جدہ میں. اب ظاہر بات ہے معلوم تھا کہ محمد اور ان کے ساتھی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم وہ کن کن چیزوں میں ان سے مشابہ تھے, توحید ہے, ایمان بالآخرہ ہے, موسیٰ کے ماننے والے ہیں, تورات کے ماننے والے. لیکن جب ہدم ردہ آتی ہے تو کہتے ہیں یہ مشینی بہتر ہے مسلمانوں کو, عظیم بہتر ہے, یہ تو خدا کے بالکل یہ کسی حیثیت پر کی ہے ہی نہیں. اور اس میں ظاہر بات ہے کچھ کہہ بیٹھتے ہیں, ہاں جی آخرہ آپ کے بتوں میں بھی کچھ نہ کچھ تو ہے نا, لیکن یہ کہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ بھی نہیں, یہ تو سرے سے خالی. یہ لوگوں نے جب تو تعلق یا قوم نے جن لوگوں نے کفر ہوا اولا آگا بدل بدین عام انو سبیرا اولائک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت فرما دی ہے. ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. اور جس کو اللہ نے لعنت کر دی ہو اب تم اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پاؤ گے. ام لهم نصيبا من الملك, کیا ان کا کوئی حصہ ہے اختیار میں بادشاہت میں, یعنی یہ تقسیم کرنی ہے کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے, باقی انسان جو ہیں وہ گوئنز ہیں جنتائز ہیں. کس اختیار سے کیا, ان کے پاس اختیار ہے یہ انسانوں میں یہ تقسیم اور تفریق. ام لهم نصيبا من الملك, بادشاہی جو ہے مالک الملک اللہ ہے, کیا انہیں کوئی اختیار ان کو اس سے ملا ہوا ہے ان کے پاس. فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا, اگر ایسا کہیں ہوتا تو یہ کسی ایک انسان کو تل کے برابر بھی کوئی شہد دینے کو تیار نہ ہوتے اگر ان کا اختیار ہوتا. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ, کیا یہ حسد کر رہے ہیں لوگوں سے اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل میں سے عطا کر دیا ہے, قرآن عطا کر دیا امیین میں, آخری نبی بھیج دیا امیین میں جنہیں حقیر سمجھتے تھے, اب اس پر حسد ہے اس کی آگ میں جل رہے ہیں. اب یا سبون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہم ملکاً عظیماً, تو ہم نے آل ابراہیم کی نسل کو عطا فرمائی کتاب بھی حکمت بھی اور انہیں بہت بڑی حکومتیں بھی دی, یعنی تمہیں بھی اگر ملی تھی تو ابراہیم کی نسل ہونے کے ناطے سے ملی تھی, کتاب ملی, تورات ملی, انجیل ملی, تو یہ بھی دوسری نسل ہے, یہ بھی تو اسی ابراہیم کی نسل ہے. آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمت, ہاں بنی اسرائیل کو کتاب علیحدہ ملی, حکمت علیحدہ ملی, تورات علیحدہ تھی, انجیل علیحدہ تھی, اور یہاں کتاب اور حکمت ایک ہی جگہ پر قرآن میں اللہ نے جمع کر دی ہے, بتمام و کمال اور ایک ہی جگہ پر جمع. وہاں کہنا ہوں ملک عظیمہ, تو جیسے ان کو ملک عظیم دیا تھا اب ہم ان مسلمانوں کو اس سے بڑا ملک دیں گے. جس میں نور میں مضمون آئے گا, لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ, ہم لازماً اہل ایمان کو دنیا میں وہ حکومت اور خلافت عطا کریں گے جیسے پہلوں کو عطا کی تھی. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ, تو ان میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو ایمان لے آئے ہیں یا لے آئیں گے, جن کے دلوں میں کچھ رمق ہے, اور ان میں وہ بھی ہیں جو رک گئے ہیں, کھڑے رہ گئے ہیں, ہٹ گئے ہیں. وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا, اور ایسے لوگوں کے لیے ان کو پھونکنے کے لیے بڑکتی ہوئی آگ کافی ہے. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف ندخلهم نارا, یقیناً وہ لوگ جو ہماری آیات کا کفر کریں گے ایک وقت آئے گا کہ ہم ندخلهم نارا انہیں آگ میں جھونک دیں گے. کلما لزمت جنودهم بدلناهم جنودا غیرها, جب بھی اور جیسے بھی ان کی کھالیں جلدیں جھلس جائیں گی جل جائیں گی ہم انہیں نئی کھالیں دے دیں گے نئی جلدیں دے دیں گے. یہ عذاب تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. اب یہ بھی ایک بہت بڑی میڈیکل حقیقت ہے کہ جو اصل شفٹ ہے پین کی وہ کھال ہی میں ہے, اندر جو ہے چاہے وہ ہمارے مسلز ہیں وہ ان کے اندر جلن کی ہوگی لیکن احساس نہیں ہوگا اس کا. اصل جو ہے احساس جلن کا چٹکی ہے, کوئی اور تکلیف ہے, کانٹا چبھا ہے, اور یہ ساری چیزیں جو بھی ہیں اس کا سارا احساس جو ہے سینسیٹیو جو ہے وہ مشکل ہے. تو اسکن کیونکہ ان کے لیے تکلیف کا وجود ہو رہی ہے, اسکن جل گئی, اب انہیں نئی اسکن دی جائے گی. بدلناہم جلوداً غیرہا, اس کے سوا اور کھال دے دی جائے گی تاکہ وہ سوزش مسلسل رہے, وہ جلن کا احساس برقرار رہے, اس میں کمی نہ ہو. وہ یذوق العذاب, تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھتے رہے. ان اللہ کان عزیز الحکیم, یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمال حکمت والا. والذین آمنوا وعملوا الصالحات, وہی سائمنٹینیس کنٹراسٹ, جب جہنمیوں کا تذکرہ ہوا ہے تو اہل جنت کا تذکرہ بھی ہے, اور وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے, سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار, ان قریب انہیں ہم داخل کریں گے ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوگی, خالدین فیہا ابدا, اور وہ رہیں گے انہیں ہمیشہ ہمیش, لہم فیہا ازواج مطہرات, ان کے لیے اس میں ہوں گی بہت پاک باس بیویاں, وندخلهم, اور ہم انہیں داخل کریں گے ذللا ذلیلا, ایسی ٹھنڈی چھاؤں گہری چھاؤں کے اندر ہم انہیں داخل کریں گے, ذل اور ذلیل بہت ہی ٹھنڈی چھاؤں. یہاں اب وہ ختم ہوا حصہ کہ جو اہل کتاب کی طرف روح سکون اور خطاب تھا, اب پھر مسلمانوں سے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها, یہ دو تین آیتیں نہایت اہم ہیں قرآن مجید کی. سارا اسلام کا سیاسی قانونی دستوری نظام اس میں ہے. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها, پہلی بات تو یہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانات سپرد کرو اس کے اہل لوگوں کو. پہلا حکم تم بین اللہ سے انتہا کرو بلا دوں, اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل سے فیصلہ کرو. پہلی بات یہ ہے کہ جو بھی آپ سیاسی نظام بناتے ہیں, انتظام کرتے ہیں, اس میں منصب ہوتے ہیں, منصبوں کی پھر ذمہ داریاں ہوتی ہیں تو اختیارات بھی ہوتی ہیں, اس کو دیکھ کر دینا چاہیے کہ کون اہل ہے. یہ کہ برادری کی وجہ سے, رشتہ داری کی وجہ سے, کسی کی دولت کی وجہ سے, کسی کے دھوس کی وجہ سے اگر آپ نے کیا تو خیانت کی ہے. پھر یہ امانت ہے, اس امانت کا استعمال صحیح صحیح ہونا چاہیے. عام معنی میں بھی امانت, جو بھی امانت کسی نے رکھوائی ہے اسے واپس لوٹانی ہے, لیکن یہاں یہ وہ معاشرتی زندگی اور جو بھی ایک اجتماعی زندگی کی جو اہم اصولوں کی حیثیت سے بات آ رہی ہے کہ اب امانات الہ لہا, جو بھی اہل ہیں اس کی استطاعت اور اہلیت رکھنے والے. نمبر دو, جوڈیشری, مطلب حکم تم بین اللہ سے انتہا کرو بلا دوں. پہلی چیز ہے سیاسی نظام, کس کو امیر بناؤ, امیر المومنین بناؤ, کس کے لیے تم ہیڈ آف دی اسٹیٹ بناؤ, کیا کرو, وہ تو جو بھی نظام ہوگا پہلے تو یہ کہ وہ اہلیت کی بنیاد پر ہو. نمبر دو, جوڈیشری جو ہے وہ مضبوط ہو. اذا حکم تم بین الناس انتہا کرو بلا دوں, جب لوگوں کے مابین تم فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو. ان اللہ ما یعظکم به, یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بہت ہی اچھی نصیحت ہے جو تمہیں کر رہا ہے. ان اللہ تعالیٰ سمیعاً بصیراً, یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے. اب تیسری ہے لیجس نیچر. آپ کو معلوم ہے تین پلرز ہیں ماڈرن اسٹیٹ کے, چوتھا کہہ دیتے ہیں کہ پریس بھی چوتھا پلر ہے, یہ کہنے کی باتیں ہیں, اصل میں تو تین ہی ہے, لیجس نیچر, جوڈیشری اور انتظامیہ. ایگزیکٹو, ایگزیکٹو کی پہلی آیت آ گئی, جسے اختیار دینا ہے دیکھو کہ اہل ہے کہ نہیں. عدلیہ, اور اب تیسری بات لیجسلیچر. لیجسلیچر کے اصول کیا ہوں گے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اہل ایمان اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. یعنی کوئی قانون اللہ اس کے رسول کی منشا کے خلاف نہیں بنایا جا سکتا. یہ ہمارے دستور میں بھی لکھا ہوا ہے, وہ لیجسلیشن کا بدھان سے پک جو قرآن نے سننا. لیکن یہ تو جو میں آج کو کہہ رہا ہوں کہ یہ منافقت کا پلنگا ہے, تو اس کی کوئی ضمانت نہیں, اس کی ایگزیکیوشن کی امپلیمنٹیشن کی کوئی اسکیم موجود نہیں, لکھا ہوا ہے ان پر. اطیع اللہ واطیع الرسول, اللہ کے احکام اور رسول کے احکام, یہ دو مستقل سورسز آف لا ہیں, مستقل سورسز آف لا. ملکی سنت کی یہاں نفی ہوتی ہے. وہ انل امر ملکم, اور اپنے میں سے انل امر کی بھی اطاعت کرو. لیکن یہاں جو عجیب بات ہے وہ یہ ہے کہ تین کی اطاعت آئی, اللہ کی, رسول کی, انل امر کی. دو کے لیے یوں, تیسرے کے لیے نہیں ہے. یا تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ تینوں ایک مرتبہ آ جاتا اور تینوں کو کور کر جاتا. یا یہ نوین امن اطیع اللہ اور رسول اللہ انل امر کو, تینوں برابر ہو جاتے. یا اطیع تیسری مرتبہ بھی آتا, یا یہ نوین امن اطیع اللہ واطیع رسول اللہ اطیع انل امر کو, دو کے ساتھ ہے تیسرے کے ساتھ نہیں. انل امر جو ہو ایک شرط واضح ہو, تم میں سے ہونے چاہیے, مسلمان ہو. غیر مسلم کی حکومت کو ذہنی ریکنسائل کرنا اللہ سے بغاوت ہے. ریکنسائل کرنا پورے لمبے دن کو مسلمان تو ہونا کم سے کم. البتہ یہ کہ ان کی اطاعت مستقل نہیں, دائم نہیں, انکنڈیشنل نہیں. اللہ کی اطاعت مطلق, ایبسولیوٹ, انکنڈیشنل, وداؤٹ اینی لمٹس. رسول کی اطاعت ایبسولیوٹ, انکنڈیشنل, وداؤٹ اینی لمٹس. لیکن امر کی اطاعت ہوگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے تابع. جو حکم لائے اسے بتانا ہوگا کہ کتاب و سنت سے کیسے اس کا استنباط کر رہا ہوں, یا اسے ثابت کرنا ہوگا کہ یہ کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہے. کم سے کم یہ ثابت کرنا ہوگا. یہ ہے فرق. اسی پر لیجسلیشن ہو سکتی ہے جدید, جتنی بھی مشینری ہے لیجسلیٹو, وہ کانگریس ہو, وہ پارلیمنٹ ہو, مجلس ملی ہو, قانون سازی کرو. ہاں, ریپنڈنٹ کو قرآن جی سننا نہیں ہو سکتی, بات بات ختم ہوئی. فائن تنازعات ان کی صحیح, پھر اگر تمہارا کسی معاملے میں جھگڑا ہو جائے, انہوں نے امر کہتا میں تو اسے اسلام کا تقاضا صحیح سمجھتا ہوں, آپ سمجھتے ہیں نہیں, غلط کیا رہا, کہاں جائے. فرد اللہ رسول لوٹا دو اسے اللہ رسول کی طرف, یعنی اب یہ کہ جو بھی اپنی بات ثابت کرنا چاہتا ہے اسے اللہ اور اس کے رسول سے دلیل لانی پڑے گی, میری پسند, میرا خیال, میرا نظریہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کا. اور اس میں یہ بات ماننی پڑے گی کہ ابھی یہاں ایک خلا ہے, تو وہ خلا یہ ہے کہ یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اس کی رائے صحیح ہے یا اس کی رائے صحیح ہے. یہ ہے اصل میں آج کی ریاست میں آ کر وہ خلا پر ہو چکا ہے, یہ جوڈیشری کا کام ہے. لیکن جبکہ ابھی اسلامی ریاست قائم ہوئی ہے عرب میں حضور کے زمانے میں, ابھی یہ انسٹیٹیوشن جو ہے شروع شروع میں پوری طریقے سے آئیڈینٹیفائڈ اور علیحدہ علیحدہ انسٹیٹیوشن ہی نہیں, تو یہ لیجسلیچر ہے, یہ جوڈیشری ہے, یہ ایگزیکٹو ہے. حضرت ابوبکر کے زمانے میں تو کوئی قاضی تھے ہی نہیں, حضرت عمر نے پہلے شعبہ قضا شروع کیا ہے, تو رستہ رستہ انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوئے ہیں. لیکن اصول یہ ہے کہ دو کی اطاعت جو ہے قطعی اور لازمی, انکنڈیشنل ایبسولوٹ, تیسری اطاعت اس کے تابع ہوگی. فیصلہ کون کرے گا؟ جدید دور میں اس کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ عدلیہ ہے, وہاں ہر شخص جائے اپنی دلیل دے, علماء جائیں, عوامی جائیں, جو چاہیں جائیں, سب حضور جا کر دلائل دیں, لیکن وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا کہ واقعی تک انڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں. فہم چلا جاتے فیشین فرجو رسول ان کم تم تو بلّہ یوم الآخر, یہ طرز عمل تمہیں اختیار کرنا چاہیے اگر تم واقعی اللہ پر اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو. ذالک خیر واسن تعمیلا, یقیناً یہ بہت ہی بہتر بھی ہے اور نتائج کے اعتبار سے بھی بہت ہی مفید ہے. الم چلائے لگی نے نمونہ انہوں آمن و دماؤں جی رہے تو ماؤں جی ابھی قبل, کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا گمان تو یہ ہے اور دعوت تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی کہ جو ہے نبی آپ پر نازل کیا گیا اور اس پر بھی کہ جو آپ سے پر نازل کیا گیا, لیکن کرتے کیا ہے؟ یہ ریبون الحاق ہمیں لگتا ہوں, وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے کروائیں تاغوتوں سے, یعنی ان سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے. اگلی آیت پہلی جو تھی, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گیا وہ تاغوت سے خارج ہو گیا, جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو قبول نہیں کرتا وہ تاغوت ہے, وہ تغا, وہ اپنے حد سے تجاوز کر گیا. تو گویا کہ ہے مسلم جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کا پابند نہیں وہ تاغوت ہے. یہ ہندو یہ تحاکم اور تاغوت وقت جب کروں گی, وہ اپنے مقدمات لے کر جاتے ہیں تاغوت کے پاس حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ ان کا کفر کرے. یعنی ہوتا یہ تھا کہ مسلمان مدینے میں جو منافقین تھے وہ اپنے مقدمات بجائے اس کے جو حضور کے پاس لائیں, جب یہ دیکھتے تھے کہ ہمارا پلہ پلہ گر رہا ہے, حضور کے پاس جائیں گے ہم کے حق کی بات ہوگی, انصاف کی بات ہوگی, تو چلو یہودی کے جا کے فیصلہ کروا لیں. ایک یہودی کا اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہوا اور اس میں یہ مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا, اور یہودی کا دعویٰ چلو محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ میں حق پر ہوں. یہ مسلمان جو منافق تھا یہ کہتا تھا کہ چلو تم تمہارے پاس قاضی بن اشرف کے پاس چلو, اس سے معاملہ طے کرواؤ. بہرحال اس کے بعد ہوا یہ کہ حضور کے پاس وہ یہودی لے آیا, حضور نے فیصلہ کر دیا اس کے خلاف. اب اس نے کہا چلو دیکھو آدمی عمر سے ہم بات کرتے ہیں, حضرت عمر سے آگے بات کی امید کی کہ شاید وہ جب میرا لحاظ زیادہ کرے میں مسلمان ہوں. وہ یہودی نے بتا دیا حضور کو یہ فیصلہ کر چکے میرے حق میں, اور یہ پھر یہ یہاں آیا ہے. انہوں نے آؤ دیکھا نہ پاؤ تلوار دی اور گردن اڑا دی, کہ جو محمد کے فیصلے پر راضی نہیں ہے مجھ سے فیصلہ کروانا چاہتا ہے اس کا فیصلہ یہ ہے. اس پر ماحول مچایا, آئے چیختے چلاتے ہوئے اس کے گھر والے اس کے اہل و عیال کہ ہم تو بس یہ چاہتے تھے کہ کچھ مصالحت ہو جاتی, آپ نے فیصلہ دے دیا تھا تو مصالحت ہو جاتی تو اچھا تھا, راضی نامہ ہو جاتا, اس لیے گئے تھے. وہ واقعہ ہے جو بیان ہو رہا ہے. غریب شیطان اور عید الحم دلالم بھائی, شیطان چاہتا ہے کہ انہیں گمراہ کر دے, بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے. وحیدہ کی للم کال علامہ وغیرہ رسول, اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی, اور آؤ رسول کے پاس چلو مکلمہ طے کراؤ. رائے کل منافقین یصدون عنک صدودا, تو نبی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق رکتے ہیں آپ کے پاس آنے سے کنوی کٹراتے ہیں. سب بار یصدون, میں عرض کر چکا ہوں رکنے کے معنی میں بھی روکنے کے معنی میں بھی. اصابت مصیبت قدمت عظیم, تو پھر کیسے جبکہ ان کے اوپر کوئی مصیبت آ گئی اپنے کرتوت کی وجہ سے, اگر چیز سے چلایا ہے عمر نے یہ کر دیا, وہ تو مقدمہ قائم کرنا چاہتے تھے عمر کے خلاف. لیکن یہاں یہ ہے کہ فقیہ تھا اذا اصابت المصیبت بما قدمت ایدیہم، ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی ایک بھی مصیبت آ گئی، ثم جاؤں کا پھر وہ آپ کے پاس آئے، یحلفون باللہ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئے، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، ہم تو احسان بھلائی چاہتے تھے، موافقت چاہتے تھے، راضی نامہ چاہتے تھے، اس لیے عمر کے پاس گئے تھے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، ایسے وہ لوگ ہیں کہ جو کچھ ان کے دلوں میں اللہ اسے جانتا ہے. فعارض عنہم، تو اے نبی ان سے آپ رخ پھیر لیں، وعظہم اور تو ذرا نصیحت کیجیے، ڈانٹ لیے ڈپٹ لیے، وقل لہم فی انفسہم قولاً بلیغا، اور ایسی بات کہیے ان سے جو ان کے دلوں میں اتر جائے. اس آیت کو اترنے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پھر بڑی قرار دیا کہ اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی ہے، توثیق آ گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اسی دن سے ان کا لقب فاروق بنا ہے، پھر حق و باطل میں فرق کر دینے والا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله. اب ایک بات نوٹ کر لیجئے، منافقت جو یہاں پر زیر بحث آئے گی سورہ مبارکہ میں، وہ تین عنوانات کے تحت تھے. منافقوں پہ نماز بھاری نہیں تھی، روزہ بھاری نہیں تھا، تین چیزیں بھاری تھیں. ایک رسول کی اطاعت، اور یہ بڑی نفسیاتی بات ہے، رسول انسان ہے، ہم جو رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو رسول ہمارے لیے ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. دو ہاتھ دو پاؤں دو آنکھوں والا رسول ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ان کے سامنے انسان موجود تھا، اس کے بھی دو ہاتھ ہیں، اس کے بھی دو پاؤں ہیں، اس کی دو آنکھیں ہیں. انسان انسان کی اطاعت کرے یہ بہت مشکل ہے، جیسا کہ جماعتوں میں ہوتا ہے. امیر کی اطاعت سے زیادہ بھاری کام کون سا ہے؟ بڑا مشکل کام، اپنی رائے کو پیچھے ڈالیں تو امیر کی رائے پر چلیں. ایک تو ان کے جس کے دل میں یقین تھا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد ابن عبداللہ تو ہے جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ایمان لایا ہوں وہ محمد رسول اللہ پر لایا ہوں، کہ اللہ کے رسول ہے، تب تو بات ہو جائے. لیکن جن کے دلوں میں یہ یقین نہیں تھا یا کمزور تھا، ان کے لیے حضور کی شخصی اطاعت بڑی بھاری تھی، بڑی کٹھن تھی. یہ بعض مواقع پر وہ کہتے تھے کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اپنے پاس سے کہہ رہے ہیں، کیوں نہیں سورت نازل ہو جاتی، کیوں نہیں آیت نازل ہو جاتی؟ اور سورہ محمد اسی انداز میں نازل ہوئی ہے کہ اللہ نے کہا اچھا لو پھر یہ آیت ہم نازل کر دیتے ہیں قتال کی. وہ یہ کہتے تھے کہ محمد نے خود اپنی طرف سے اقدام کر دیا. دوسری چیز جو کٹھن تھی وہ تو کٹھن ہے، قتال، اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلنا، خطرہ، مرحلہ سخت ہے اور جان عزیز. اور تیسری چیز ہجرت. اب ہجرت میں منافقین مدینہ نہیں، منافق جو اور تھے گردہ جد کے اور مکے بھی جو تھے ان کا ذکر آئے گا اب آگے. گھر بار چھوڑ کر، خاندان والوں کو چھوڑ کر نکل جانا آسان کام نہیں. اب سب سے پہلے اطاعت رسول، اس کی کیا اہمیت ہے؟ وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، تو ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے. وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر انہوں نے جب اپنے اوپر ظلم کیا تھا، انفسہم جاؤ پہ اگر وہ آتے اور نبی آپ کے پاس، فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور اللہ سے بھی استغفار کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے اللہ سے، تَوَجَّدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَّحِيمًا، تو وہ پاتے کہ اللہ تعالیٰ تو توبہ کا قبول فرمانے والا اور رحیم ہے. فلا وربك لا يؤمنون، تو نہیں تیرے رب کی قسم یہ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے، حتیٰ یحکمونک فی ما شجر بینہم، جب تک کہ یہ آپ کو حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے مابین پیدا ہو جائے. کوئی چوائس نہیں ہے، جو بھی جھگڑا ہے، جو اختلاف ہے، جو بھی مسئلہ ہے، اس میں آپ کو حکم اگر نہیں مانتے تو تیرے رب کی قسم میں مومن نہیں. یہ انداز دیکھیے، اس کا جلال دیکھیے. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، اور پھر یہ کہ جو فیصلہ آپ کر دیں اس پر اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں. اگر قبول بھی کر لیا لیکن قدرت کے ساتھ کیا، دل میں تنگی کے ساتھ کیا، تب بھی مومن نہیں ہے. ويسلموا تسلیما، اور سر تسلیم خم کریں جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.